السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 518. اہل سنت کا عملی طریقہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ پیچھے ہم نے کرامات کے بارے میں پڑھا تھا، اور امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی کہ کرامات یہ ظاہر کرنے والی چیز نہیں بلکہ چھپائی جانے والی چیز ہے، اور ہمارا دین صرف کشف و کرامات، خواب و خیالات پر نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں پر نہیں ہیں. ہاں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی مدد کے لیے ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ غار والوں کا واقعہ تھا، آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے دعا کی تو پتھر ہٹتا گیا جب وہ لوگ ایک غار میں بند ہو گئے تھے ایک پتھر کے لڑکھنے کی وجہ سے. تو یہ بھی ایکچولی کیا ہے؟ کرامات ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کا خاص اپنے بندوں کی مدد فرمانا. لیکن اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں ہی کی مدد فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقویٰ والے ہوتے ہیں. اور جادو کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحیح سنت کو فالو کرنے والے ہیں ان کا کیا طریقہ ہے. اہل سنت کا عملی طریقہ باطنی اور ظاہری طور پر آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے یا کرتا ہے. یعنی ہم لوگ پہلی بات تو جو بھی کچھ ہم کریں گے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں کریں گے، یہ بات یاد رکھیں. اور جو نارمل ظاہر اور باطن کے معاملات ہیں وہ بھی ہم رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہی کریں گے. تو جو عقیدے کے لحاظ سے ہے اس کے بعد عملی طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اتباع آثار، یعنی اتباع صرف علم کے ساتھ ہی ممکن ہے. لہٰذا اہل سنت طلب علم کے حریص ہیں تاکہ وہ آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ ہو کر ان کی اتباع کر سکیں. یعنی آثار مطلب جو ان کا چھوڑا ہوا طریقہ ہے، جو ان کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں، جو وہ چھوڑ گئے ہیں، جو اپنا اثاثہ وہ چھوڑ گئے ہیں، علم کا اثاثہ. اور آثار قدموں کو بھی کہتے ہیں، نشانات کو بھی کہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملات کو بھی آثار کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ نے تفسیر معصور کا نام سنا ہوگا، میم الف سا تین نقطے والا سا واو را معصور. تو اہل سنت عقیدہ، عبادت، اخلاق اور دعوت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں. یعنی زندگی کی فیلڈ میں کوئی بھی معاملات ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہم رسول اکرم کے طریقہ کار کو ہی اپناتے ہیں. یعنی چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام، یا شریعت پر پابندی کروانے کا کام ہو، تو ان تمام حکمت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس کیسے بھی کہا اور بلا لیا، نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے حکمت سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی اسی کو مد نظر رکھتے ہیں. یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، یعنی ڈیلنگ ہو، اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کی ہی پیروی کرتے ہیں. یعنی معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی، اچھا اخلاق، درگزر اور آسانی، اور ہر انسان کو اس کے مقام اور مرتبے پر رکھتے ہیں، یعنی عزت بھی دیتے ہیں. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. ایون وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا اخلاق تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو اہل ایمان اس کی بھی پیروی کرتے ہیں. یعنی ہمارا جو گھروں کا معاملہ ہے، یعنی ہسبینڈ وائف ہو، بیوی بچے ہوں، والدین ہوں، اس میں بھی جو صحیح سچے مسلمان ہیں کس کو فالو کریں گے آپ بتائیے. ہمارا روز کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، فیملی کے ساتھ تعلقات، کس کی جیسے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک آئیڈیل گھر کون سا ہوتا ہے آپ بتائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کے طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک آئیڈیل گھر اسی کو کہیں گے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جاتی ہو. جیسے کہ رسول اکرم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک روا رکھتے تھے, یا ان کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتا تھا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ, صحیح حدیث ہے. تو ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے معاملات کو جو آثار ہیں آپ کے, یعنی یہاں لانا ممکن تو نہیں ہے, لیکن ہم ایک مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں, وہ چاہے عقیدہ ہو, عبادات ہو, اخلاق ہو, یا دعوت الی اللہ ہو, ان سب میں رسول اکرم کی طریقے کی پیروی کرتے ہیں. جیسے کہ عبادت میں رسول اکرم تشدد سے کام لیتے تھے. کیا ایسا ہوا کہ آپ گھر والوں کو بھول گئے اور صرف عبادت میں لگ گئے؟ ایسا ہوا کبھی؟ یا آپ نے تمام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کام سپرد کیے تھے, جہاد تھا, لوگوں کو دعوت و تبلیغ تھی, لوگوں کے ساتھ انصاف تھا, لوگوں کو سکھانا تھا, یعنی آپ معلم بھی تھے, تو کیا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ سب کو چھوڑ کر ایک طرف صرف کہیں کہ میں نہیں, میں تو بس عبادت ہی میں لگ جاتا ہوں, میں غار میں چلا جاتا ہوں, پہاڑ پر چلا جاتا ہوں, خانقاہ میں چلا جاتا ہوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں. آپ تمام کام بحسن و خوبی انجام دیتے رہے. رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے, دوستوں کے حقوق ادا کیے, بیویوں کے حقوق ادا کیے, اولاد کے حقوق ادا کیے. یعنی الحمدللہ زندگی کے ہر فیلڈ میں آپ نے بہت ہی نمایاں کردار انجام دیا. تو جو اہل سنت ہیں, عبادت میں بہت زیادہ تشدد سے بھی کام نہیں لیتے, اور بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے. وقت, یعنی نمازوں کی وقت پر پابندی کرتے ہیں, اور ہمیشہ جو زیادہ بہتر چیز ہے, افضل ہے, اعلیٰ ہے, اس کی پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی خاطر عبادت سے ہٹ کر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ بن عباس کہتے تھے نا کہ دو رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو کچھ سکھا دوں, کچھ علم اس کو پہنچا دوں. تو فرائض میں کوتاہی نہیں کرنا ہے, لیکن بعض وقت نوافل میں آپ ایسا کر سکتے کہ کوئی اللہ کا بندہ بیچارہ تکلیف میں ہے, اس کو ہاسپٹل لے جانا ہے, اور آپ اپنی نفلیں ہی پڑھتے کھڑے رہ گئے, اور وہ بیچارہ تکلیف میں تڑپ رہا ہے, تو یہ عبادت کے قابل قبول ہوگی بھلا؟ نہیں نا. تو اہل ایمان دراصل انہی باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفود آتے تھے, جو کون سا سال تھا وہ ہجری کا, جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے, یعنی ڈیلیگیشنز آتے تھے بہت زیادہ اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے. کون سا ایئر تھا وہ ہجری کا؟ سیرت پڑھی ہے آپ لوگوں نے, نو ہجری والے سال کو عام الوفود کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری میں, تو 9 ہجری کو کثرت سے لوگ آنے لگے, اور اتنے ڈیلیگیشن آتے تھے کہ ان سے بات کرنے کا موقع یعنی ملنا بھی بہت مشکل تھا. اتنے زیادہ کثرت سے لوگ آ رہے تھے, ان کو ڈفرینٹ گھروں میں رکایا جاتا تھا, ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا, بلال رضی اللہ عنہ ان کے کھانے کا انتظام کرواتے تھے. تو رسول اکرم کے پاس جب وفود آتے تو آپ کو نماز سے ہٹا کر دوسری باتوں میں مصروف کر دیتے تھے, اور آپ بعد میں وہ نماز ادا فرما لیتے تھے. یعنی جیسے ایک بار رسول اکرم نے فرمایا تھا نا کہ آپ عصر کے بعد پڑھ رہے تھے 2 سنت, تو عائشہ یا ام سلمہ نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے؟ تو کہا کہ فلاں فلاں وفد آیا تھا, انہوں نے مجھے باتوں میں ایسا مصروف کر دیا کہ میں ظہر کی 2 سنت نہ پڑھ سکا, یعنی جو 4 فرض کے بعد کی 2 سنت ہے وہی ادا کر رہا ہوں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمیں رسول اکرم کے طریقے سے ہی پتا چل سکتا ہے, یہ رسول اکرم کی زندگی ہی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. یعنی ہر فیلڈ میں ہمارے لیے رہنمائی الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, اس سے تو آپ کو ہمارے لیے رول ماڈل اور رہنما بنایا گیا ہے, اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے لیے. تو لوگوں کے لیے ظاہری امور میں ظاہر اور ان امور میں موجودہ اپنے دل میں چھپاتے ہیں باطن, اعمال ظاہرہ میں ظاہر اور اعمال قلوب میں باطن. جیسے کہ جو لوگ, کچھ لوگوں نے اس کا بہت غلط مطلب لیا ہے کہ ظاہر اور باطن, نہیں وہ کہتے کہ ہر چیز کا ایک ظاہری مطلب ہوتا ہے اور ایک باطنی مطلب ہوتا ہے, اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس باطنی مطلب کو سمجھاتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, یعنی جو ان کا دل چاہتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کوئی باطنی راز کوئی سکھائے نہیں. اس طرح سے آپ کا ظاہر اور باطن سب کھلا ہوا تھا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کا یعنی آپ کی مرضی کیا تھی. اب جو چیزیں آتی ہیں جیسے اللہ پر توکل ہے، خوف ہے، رجا یعنی امید، انابت یعنی اللہ تعالی کی طرف لوٹنا، محبت اور ان جیسے دوسرے کام، یہ سب دل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی ادائیگی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کرتے ہیں. نماز کے جو ارکان ہیں، قیام، قعود، رکوع، سجود اور صدقہ، حج اور صیام، یا جو بھی ہمارے اعضاء سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں. تو یہ تو ہم نارمل طریقے سے لیں گے، یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ خوف کا معاملہ دل سے ہے، امید کا معاملہ بھی دل سے ہے، توکل بھی دل ہی سے ہے، ہے نا، محبت بھی دل کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالی کی طرف لوٹنا سچے دل سے بھی دل کا معاملہ ہے. لیکن ہم ہر چیز میں نہیں لائیں گے کہ ہر چیز کی ایک ظاہری تفسیر ہے اور ایک باطنی تفسیر ہے. جیسے تفسیر اشاری کے نام سے لوگوں نے تفسیر لکھ رکھی ہے، قرآن کے ہر لفظ کی ایک باطنی معنی بتاتے ہیں اور اپنی من مانی تعویل کرتے ہیں، تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا. تو یہاں پر ظاہری اور باطنی سے مراد جو غلط باطل عقائد کے لوگوں نے جو مطلب سمجھا وہ نہیں ہے. یہاں پر ظاہر اور باطن سے مراد جو ہمارے اعضاء سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہری ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یا ہم خود بھی جانتے ہیں، لیکن جو توکل ہے، محبت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے سچے دل سے، وہ سب کہ دل کے معاملات ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب آثار رسول کی اقسام، یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آثار رسول کی تین یا ان سے زیادہ قسمیں ہیں. پہلا وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سبیل التعبد سر انجام دیے، ایسے امور کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو ہر وہ کام جس میں یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام عادت کے طور پر کیا، یہ جبلت اور فطرت کے تقاضوں کے تحت کیا، یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، تو وہ علی سبیل ہوا اور ہم اس کی ادائیگی کے لیے بھی معمور ہیں. دوسرا وہ کام جو آپ نے اتفاقاً کیا، اس کی اتباع ہمارے لیے مشروع نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں، ایک تو وہ کام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کیا، یعنی جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو اس کو تو ہمیں انجام دینا ضروری ہی ہے. ایک وہ کام ہے رسول اکرم کا جو انہوں نے شریعت کے اعتبار سے نہیں کیا، جس کی اتباع کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مقصود ہے. جس طرح کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فریض حج کی ادائیگی کے لیے ہمیں ذوالحجہ کے چوتھے روز مکہ مکرمہ آنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو مکہ تشریف لائے تھے، مگر ہم کہیں گے کہ یہ کام غیر مشروع ہے، اس لیے کہ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اتفاقاً ہوئی تھی. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ عرفات سے واپسی کے موقع پر جب ہم اس گھاٹی میں پہنچے جس میں آپ نے سواری سے اتر کر رفع حاجت کیا تھا، تو ہمیں اسی جگہ اتر کر رفع حاجت کرنا ہے اور پھر وضو کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے اسی جگہ ایسے کیا تھا، تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل غیر مشروع ہے، کیونکہ یہ آپ کا عمل اتفاقاً تھا. ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ بن عمر تھے، وہ راستے میں انہی جگہوں پر رفع حاجت کے لیے جاتے تھے چاہے حاجت ہو یا نہ ہو، جہاں رسول اکرم نے رفع حاجت کے لیے آپ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا یہ عمل فرض ہوگا ہمارے لیے؟ نہیں نا، اس کو غیر مشروع کہتے ہیں، یعنی جس میں ہمیں اتباع کرنا لازم اور ملزوم نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح وہ تمام افعال جو آپ سے اتفاقاً واقع ہوئے، ہمارے لیے ان کی اتباع کرنا غیر مشروع ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام عبادت کے ارادے سے نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے، تیسرا وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت کیے، کیا ہمارے لیے ان کی اتباع کرنا مشروع ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، لیکن جنس کے اعتبار سے نہ کہ نوع کے اعتبار سے. یعنی کوئی ایسی شرعی چیز آ جائے جو اسے روک دے. چوتھا وہ کام جو آپ نے جبلت کے تقاضے کے تحت کیا، تو اس کا شمار قطعی طور پر عبادات میں نہیں ہوتا، مگر کبھی یہ کام عبادت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اسے مخصوص انداز میں سر انجام دینا عبادت قرار پائے، جیسے کہ نیند، یہ ایک ہمارا فطری تقاضا ہے نا، ہمارے جسم کی ضرورت ہے نیند. مگر دائیں طرف سونا مسنون ہے. کھانا پینا یہ بھی ایک ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن یہ عمل ایک اعتبار سے عبادت بھی ہو سکتا ہے. وہ اس طرح کہ انسان کھانا کھاتے اور پانی پیتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کرے، بدن کی حفاظت اور عبادت گزاری کے لیے قوت حاصل کرنے کو پیش نظر رکھے، اور پھر اسے معین انداز میں سر انجام دینا بھی عبادت ہو سکتا ہے. مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا، شروع میں بسم اللہ کہنا اور فارغ ہونے پر الحمدللہ کہنا. تو آپ دیکھیں کہ کھانا ہمارا ایک فطری تقاضا ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں، دائیں طرف سے کھاتے ہیں اور یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ اس سے ہمیں طاقت ملے گی تو ہم اللہ تعالیٰ کی اچھے سے عبادت کر سکیں گے یا دین کا کام کر سکیں گے، تو پھر یہ کھانا بھی کیا ہو جائے گا؟ ایک عبادت ہو جائے گا. ہاں، اب جو کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جیسے کہ بال ہیں، سر کے بال ہیں، وہ عبادت ہے یا عادت ہے؟ تو بعض علماء کے نزدیک بال رکھنا عبادت اور مسنون عمل ہے، جبکہ بعض کے نزدیک اس کا شمار عادت یا امور میں ہوتا ہے. ان کی دلیل رسول اکرم کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنے سر کا کچھ حصہ مڑوا رکھا اور کچھ چھوڑ دیا تھا، تو آپ نے اسے منع فرمایا. سارا سر منڈواؤ یا سارا چھوڑ دو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بال رکھنا عبادت نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سر کے سارے بال باقی رکھنے کا حکم دیتے. تو ہم بغیر دلیل کے کسی بھی چیز پر عبادت کا حکم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ بس جس کی دلیل ہمارے سامنے موجود ہو. تیسرا پوائنٹ تو بہت آسان ہے، وہ کام جو آپ نے حسب عادت کیے، کیا ہمارے لیے ان کی اتباع کرنا ضروری ہے؟ تو جی ہاں، ان کی اتباع کرنا چاہیے. یعنی کس وجہ سے کر رہے تھے یہ نہیں ہم دیکھیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو لہٰذا آپ کی اتباع ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے. سابقین الاولین، مہاجرین و انصار کے راستے کی پیروی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہے. اور مہاجرین اور انصار میں سے پہلے پہلے سبقت لے جانے والوں کی راہ کی پیروی کرنا، یعنی اہل سنت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار میں سے ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں جو اس امت کے اولین اور سبقت لے جانے والے لوگ ہیں. سابقین یعنی اعمال صالحہ کی طرف سبقت لے جانے والے، اولین یعنی اس امت سے، اور مہاجرون مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے، انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اہل مدینہ. ان لوگوں کی راہ کی اتباع کرنا اہل سنت کا طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ بعد کے لوگوں کے مقابلے میں حق و ثواب کے زیادہ قریب رہے تھے. لوگ جس قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے دور ہوتے چلے گئے، حق سے بھی دور ہوتے چلے گئے، اور جس قدر اس کے قریب تھے اسی قدر حق کے بھی قریب تھے. تو انسان جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سیرت سے آگاہ ہونے پر حریص ہوگا، اتنا حق کے قریب ہوگا. دیکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا بار بار کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں یا اگر آپ حق پر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحابہ کرام کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے صحابہ کرام کی سیرت آپ کو پڑھنا ہوگی، تو آپ حق سے بہت زیادہ قریب رہیں گے. اور وہ لوگ ہمارے لیے مشعل راہ تھے، اصل میں وہ رسول اکرم کے خاص متبع، خاص محبت کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے ایز اٹ از رسول اکرم کی پیروی کی اور اس لیے کامیاب قرار پائے، تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحم اللہ کے زمانے کے بعد امت میں اختلاف پیدا ہوا اور اس کا دائرہ تمام امور تک وسیع ہو گیا، جبکہ یہ عہد صحابہ میں بہت ہی کم یا محدود تھا. اہل سنت کا یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون کی راہ کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اتباع سے ان کی محبت حاصل ہوتی ہے، جبکہ وہ لوگ حق و ثواب کے زیادہ قریب بھی ہیں. وہ ان لوگوں جیسے نہیں ہیں جو اس طریقے سے بے رغبتی دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بھی لوگ تھے اور ہم بھی لوگ ہیں، اور انہیں ان کی مخالفت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. گویا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے اقوال اس امت کے آخر میں آنے والے فلاں اور فلاں کے اقوال جیسے ہو گئے. تو یہ سوچ بہت ہی غلط ہے، یہ گمراہی ہے. صحابہ کرام سب سے زیادہ حق سے قریب تھے، ہیں، اور ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم و ایمان تھا، تقویٰ تھا، امانت داری تھی، فہم تھا، سلیم الفطرت تھے، اور وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے حامل تھے. یعنی جو اتنا قیمتی ان کو سرمایہ ملا تھا کہ رسول اکرم کی صحبت میں وہ لوگ رہے، اسی لیے وہ صحابی کہلا، لہذا ان کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے کال، سب کچھ زیادہ بہتر ہیں. ایکچولی یہاں پر یہ بتانا مقصد ہے، پیچھے جو باتیں گزری ہیں اس میں بتانا مقصد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اعمال ہیں وہ تو ہمارے لیے مشروع ہیں، یعنی جس کا حکم دیا رسول اکرم نے، ٹھیک ہے، تو اس کو فالو کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، وہ حکم ہے اصل میں، یعنی قرآن اور سنت دونوں مل کر شریعت بناتی ہیں، ہے نا. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، قرآن میں کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن رسول اکرم نے بتایا کہ بھانجی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی اور پھوپھی بھتیجی، یہ دونوں بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کیا ہوئی، یہ رسول اکرم کا حکم ہوا، مانا جائے گا، یا اس کو ہم کہہ دیں کہ نہیں تو رسول اکرم کا ہے اس لیے نہیں بھی مانے تو چلتا، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے. تو کیا مرد حضرات سونا پہنیں گے پھر؟ اب میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں، نہیں. تو اس لیے رسول اکرم کے جو معاملات تھے ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک تو وہ معاملات جو آپ حکم کا درجہ رکھتے ہیں، دوسرے وہ معاملات جو آپ نے ایک عادت یا جبلت کے طور پر کیا، جیسے کہ اتفاق سے کیا سمجھے، اور تیسرے وہ معاملات جو آپ نے عادت اور جبلت کے طور پر کیا. لیکن اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی اگر ہم رسول اکرم کی جو سنتیں ہیں اس کی پیروی نہیں کریں گے تو ہم سے پوچھ ہو سکتی ہے، ہے نا. لیکن آپ کا کہیں راستے میں جاتے ہوئے کہیں رک جانا اور رفع حاجت کو جانا، یا آپ کا 4 تاریخ کو ہی مکہ پہنچنا اور ہم بھی 4 کو پہنچے، یہ ضروری نہیں ہے. تو بات آئی سمجھ میں؟ اور میرے اب 3rd پوائنٹ بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، الحمدللہ. خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرتے ہیں کہ میرے اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے رہنا. یعنی رسول اکرم نے خود یہ بات ہمیں کہی تھی کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑے رہنا، تمسک کا لفظ آتا ہے، یعنی مضبوطی سے تھامے رہنا، اور اپنے آپ کو بدعات سے بچا کر رکھنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. تو اتباع اور کس کی کرنی ہے ہمیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی. اور رسول اکرم نے خاص طور سے فرمایا کہ دانتوں سے پکڑے لینا، یعنی بالکل تھام لینا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ خلفائے راشدین، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاروں لوگ اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالی کے اذن سے ہدایت پر رہیں گے مرتے دم تک. اور یہ بات آپ نے وصیت کے طور پر فرمائی تھی. وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اہم کام کی تلقین کرنا. تو ایک تو رسول اکرم کی سنت کی ترغیب، یعنی اس کو پکڑے رہنا، تو سنت کو ہاتھوں کے ساتھ تھامنے اور اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دینے سے یہ کہنا مقصود ہے کہ اس میں مبالغہ پیدا ہو، یعنی بہت زیادہ آپ نے اس پر زور دیا کہ تم ان کو تھامے رہنا. اور سنت سے مراد طریقہ عبادت ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. اور راشدین یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علمی، عملی اور دعوتی اعتبار سے ان کے خلیفہ بنے. اور اس میں سب سے پہلے داخل ہونے والے خلیفہ میں پہلے ابو بکر صدیق ہیں، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. جیسے کہ اب اگر کوئی شخص جس کو علم نہیں ہے اور اس زمانے میں کھڑا ہو کر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے، اس لیے کہ رسول اکرم کے عہد مبارک میں رائج نہیں تھی، لہذا دوسری اذان پر ہی اکتفا کرنا واجب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، کیونکہ کس نے نکالا تھا یہ اذان کا طریقہ تاکہ لوگ نماز کے لیے تیار ہو کر آ جائیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رائج ہوا تھا، تو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. تو اس شخص سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت لائق اتباع سنت ہے جب تک وہ رسول اکرم کی سنت کی مخالفت نہ ہو یا مخالف نہ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تجھ سے کہیں بڑے عالم اور اللہ کے دین کے لیے غیرت مند تھے, ان میں سے تو کسی ایک شخص نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی. یعنی ان کا شمار تو ان ہدایت یافتہ خلفائے راشدین میں ہوتا ہے جن کی اتباع کرنے کا حکم خود رسول اکرم نے جاری فرمایا. یعنی آج اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کتنا بھی بڑا علامہ ہو کتنا بھی بڑا عالم دین ہو وہ یہ کہے کہ یہ جو اذان ہوتی ہے وہ بدعت ہے, جو جمعہ کی پہلی اذان ہے, تو اس وقت تو صحابہ کرام موجود تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, جب انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی مخالفت نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو؟ چاہے تم کتنے بھی بڑے عالم ہو تو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. یعنی جو ایسا کہہ رہا ہے. پھر یہ بات بھی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے ایک اصل پر اعتماد کیا, اور وہ یہ کہ بلال رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے زمانے میں فجر سے پہلے اذان دیا کرتے تھے, جسے وہ نماز فجر کے لیے نہیں بلکہ اس لیے دیتے تھے کہ قیام کرنے والوں کو واپس لوٹا دیں اور سونے والوں کو جگا دیں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. اسی بنیاد پر حضرت عثمان نے بھی جمعہ کے دن پہلی اذان کا حکم دیا. یہ اذان امام کی آمد کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی آمد کے لیے دی جاتی تھی, اور یہ اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مدینہ بہت بڑا شہر بن گیا تھا, اور لوگوں کو اس بات کی ضرورت لاحق ہو گئی تھی کہ امام کے آنے سے پہلے انہیں جمعہ کی ادائیگی کے وقت کا علم ہو جائے اور وہ بر وقت مسجد میں پہنچ کر اطمینان سے جمعہ ادا کر سکیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں اس میں بھی حکمت تھی نا عثمان رضی اللہ عنہ کی. تو اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی اتباع کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنی اور اپنے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی ترغیب دلائی تھی, جن میں چاروں خلیفہ سر فہرست تھے, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی رضی اللہ عنہم. ہاں, اگر کوئی رسول اکرم کی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی صحابہ میں سے رسول اکرم کی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں تو پھر اس وقت ہم کو رسول اکرم کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا, اور صحابہ کو ہم اس وقت پھر اس چیز کو فالو نہیں کریں گے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ نے اور اسپیشلی خلفائے راشدین نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں جو سنت کے خلاف تھا. پھر دین میں بدعت ایجاد کرنے سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یعنی ایک طرح ڈراوے کے لیے ہے, یعنی میں تمہیں خبردار کرتا ہوں. اس سے مراد دینی امور ہے, رہے امور دنیا تو وہ اس حدیث میں داخل نہیں ہے, اس لیے کہ دنیاوی امور میں اصل حلت ہے, لہٰذا اس کا ایجاد کردہ ہر نیا کام حلال ہوگا, الا یہ کہ کوئی شرعی دلیل اسے حرام قرار دے دے. جبکہ دینی امور میں اصل منع ہے, اس میں ایجاد کردہ ہر چیز بدعت اور حرام ہوگی مگر یہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل سے مشروع قرار دے دی. یعنی دنیاوی کام جتنے بھی, جیسے اب جو بھی ایجادات ہوتی ہیں, جیسے اب جتنی سواریاں نکلی ہیں, گھر ہم بناتے ہیں اور لباس میں جدت آ گئی ہے, ہر چیز میں آپ دیکھیں ترقی ہو گئی ہے, تو کیا ہم ان کو بدعت کہیں گے؟ جیسے اب کوئی شخص رسول اکرم جو لباس پہنتے تھے جیسا ویسا لباس نہیں پہنتا ہے تو کیا اس کو بدعت کہا جائے گا؟ نہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے کہ رسول اکرم کبھی صوفے پر نہیں بیٹھے تو ہم بھی صوفے پر نہیں بیٹھیں گے, کچھ لوگ کہتے کہ رسول اکرم نے کبھی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے, کچھ لوگ کہتے کہ رسول اکرم نے کبھی چاول نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے, تو یہ کوئی نیکی ہوئی؟ نہیں. تو دنیا میں جو بھی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اصل چیز اس کی حلت ہے, یعنی وہ حلال ہے, حلال میں آئے گی, اور جب تک کسی کام کو منع نہ کر دیا جائے, یعنی جب تک شرعی دلیل سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ کام حرام ہے, تب تک وہ کام آپ کے لیے جائز ہے, جب تک اس کی حرمت کا آپ کو صحیح علم نہیں ہو جاتا, یعنی جب وہ دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, جیسے بہت سارے لوگ شیئرز خریدنے کو کہتے ہیں کہ یہ حرام کام ہے, حالانکہ شیئرز خریدنا حرام کام نہیں ہے. ہاں, کس وقت حرام ہوگا؟ اگر آپ حرام پروڈکٹس کے شیئرز خرید رہے ہیں یا حرام کام کو سپورٹ کرنے والے شیئرز خریدے جا رہے ہیں تو اس وقت وہ حرام ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ شیئرز میں نفع نقصان ہو سکتا ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ بزنس ہوا. لیکن اس میں آپ کون سے شیئرز خریدیں گے جو حلال ہیں؟ تو بدعت کیا ہے؟ کل بدعت دلالہ, یہ کلام عام ہے جسے عموم پر دلالت کرنے والے انتہائی قوی لفظ کل کے ساتھ مضبوط کیا گیا ہے. پھر یہ ایسی محکم یعنی ایک ایسی بات کہی گئی ہے جس کا صدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا, جو کہ ساری مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے عالم ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے بندوں کے خیر خواہ، سب سے زیادہ فصیح البیان اور صادق الکلام ہیں۔ ان کا ارشاد مبارک ہے کلو بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب جو جہمیہ ہیں فرقہ، اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتے ہیں۔ تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، ٹھیک ہے۔ معتزلہ بھی ایسا ہی کرتے اور کہتے ہیں۔ اسی طرح اشاعرہ نے جو باطل عقیدہ اپنا رکھا ہے وہ اس کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مخصوص قسم کے اذکار ایجاد کر رکھے ہیں، وہ ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں اس پر اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے بعض ایسے افعال ایجاد کر رکھے ہیں جن کے ساتھ وہ عبادت کرتے اور ان پر اجر و ثواب کے حصول کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی خود ساختہ عبادت کے طریقے، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ جنہوں نے خود ساختہ عقائد، افعال یا اقوال اپنا رکھے ہیں، اس حوالے سے کئی قسم کی بدعت جاری کر رکھی ہیں، تو ان کی ایک ایک بدعت گمراہی ہے، اور اسے گمراہی سے خود رسول اکرم نے موصوف کیا ہے، کیونکہ وہ خود ساختہ ایجاد، بندہ اور حق سے انحراف ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے ایسے درود ہے، درود تنجینہ ہے، درود لکھی، درود تاج ہے، یا کچھ مخصوص قسم کی عبادت اپنے لیے لازم کر لینا، یا کہنے کہ 40 دن تک کچھ کھانا پینا نہ کھائے، بس صرف ضرورت کے 2-4 لقمے لے لیں، جس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اوپر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے، عبادت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ نہیں، عبادت میں ریاضت یا مشقت اٹھانا، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یا 40 کل پڑھنا، 100 کل پڑھنا، یا پھر وہ بیچ پر کچھ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ سنت ہے یا بدعات ہیں؟ اچھا، ایک بڑی بات یہ ہے کہ بدعت کرنے والا اس بدعت کو بدعت بھی نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ ثواب سمجھ کر کام کرتا ہے کہ میں یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں، ہے نا۔ اسی لیے سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ بدعت کرنے والا اتنا یعنی بدبخت ہے ایک طرح سے، کہ شیطان اس کو اس طرح سے الجھائے رکھتا ہے کہ وہ بدعت بھی نیک کام سمجھ کر کرتا ہے، لہٰذا اس کو توبہ کی توفیق نہیں نصیب ہوتی۔ تو آپ کیا ہر بات کو بدعت کہیں گے، یا کن باتوں کو بدعت کہیں گے، آپ بتا سکتے ہیں؟ کیا ہر کام بدعت ہوگا؟ جی، جو شریعت کے خلاف ہو، یا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ، یعنی قرآن اور سنت سے ثابت نہ اور ثواب سمجھ کر جو کام کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ بدعت ہوگا۔ اب اس کی کیا تباہی اور خرابیاں ہیں، یعنی بدعت کرنے والے کی بدعت کرنے کی وجہ سے اس بدعت کرنے والے کو کتنا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ تو بدعت دراصل اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو جو بدعت کرنے والا ہے دراصل پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے خلاف کرتا ہے، کہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل نہیں کیا تھا، مکمل نہیں کیا تھا، اب میں اس کو کچھ اس میں یہ سب کر کے اس کو مکمل کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین یا شریعت میں کوئی معیوب چیزیں تھیں یا ناقص تھی، لہٰذا وہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو مکمل کر دیا۔ تیسرا، یہ ان مسلمانوں کو لان و تان کرنے کے برابر ہے جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور یہ کہ ان بدعات سے پہلے کے لوگوں کا دین ناقص اور غیر مکمل تھا، اور یہ بات انتہائی خطرناک ہے۔ چوتھا، بدعات کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پر بدعت کا دل دادا جو پسند کرتا ہے سنت سے غافل ہو جاتا ہے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے جس قوم نے کوئی بدعت جاری کی اس نے اسی جیسی سنت گنوا دی۔ کتنی دکھ کی بات ہے نا۔ اب جو لوگ بدعت کی تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو بدعت کی مختلف اقسام بنانے والا غلطی پر ہے۔ پانچواں، بدعت امت میں تفرقہ بازی کا سبب بنتی ہے، اس لیے کہ بدعتی لوگ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ خیال کرتے ہیں، جبکہ جو حق کے پیروی کرنے والے انہیں گمراہ بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کے دلوں میں انہیں ایک دشمنی پیدا ہوتی ہے اور امت تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے مفاسد ہیں، فساد والی باتیں ہیں کہ بدعت پر اس کے بدعت ہونے کی وجہ سے جو لازم آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کسی نے بدعت کو 3 یا 5 یا 7 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس نے یقیناً غلط کیا ہے۔ جب رسول اکرم نے فرما دی کہ کل بدعت دلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو کل کے معنی میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جو کہتے کہ اچھا یہ چیزیں چھوڑ کر باقی چیزیں بدعت میں آتی ہیں وہ چیز غلط ہے. اور جو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چیز کہی تھی کہ نعمت البدع حاضی, کیونکہ جو لوگ بدعت کرنے والے ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں جب انہوں نے صحابہ کو تراویح پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تھا اور اس کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ کتنی اچھی نئی شروعات ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ امیر المومنین تھے, اس قول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب انہوں نے لوگوں کے رمضان مبارک میں امام کی اقتداء میں نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو فرمایا یہ بڑی اچھی بدعت ہے. آپ نے اس عمل کی تعریف فرمائی اور اسے بدعت سے موسوم کیا. تو آپ دیکھیں کہ بدعت ایک لفظ ہے اور عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی آ سکتے ہیں, ہے نا. اور جو رسول اکرم نے جس بدعت سے منع کیا وہ بدعت وہ ہے جو دین میں ثواب کی خاطر ایجاد کی جائے, جو رسول اکرم نے نہ کی ہو. جبکہ رسول اکرم نے یہ چار خلفائے راشدین کے طریقے کو تو دانتوں سے تھامے رکھنے کے لیے کہا. تو اگر چاروں خلفائے راشدین کوئی طریقہ ہم کو بتاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہوگا, لیکن ان کے علاوہ کوئی چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو یا ان کے علاوہ دوسرے صحابہ ہوں وہ طریقہ بتاتے تو پھر ہم فالو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی نیا طریقہ عبادت کا. تو جواب ہے کہ سائل نے جس بدعت کا ذکر کیا اس کے بارے میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس پر بدعت شریعہ کے وصف کا انتباق ہوتا ہے یا نہیں. جب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بدعت شریعہ کے وصف کا انتباق نہیں ہوتا, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں صحابہ کرام کو 3 راتیں نماز پڑھائی, پھر اسے اس خوف کے پیش نظر ترک کر دیا کہ وہ ان پر فرض قرار دے دی جائے گی. اس میں اس نماز کی مشروعیت ثابت ہو گئی اور اس کے بدعت ہونے کی نفی ہو گئی. یعنی آپ نماز تراویح کو بدعت کہہ ہی نہیں سکتے. جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ یہ کتنا اچھی بدعت ہے, تو وہ بدعت نہیں تھی ایکچولی, وہ تو ایکچولی وہ اس طریقے کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو اس طریقے میں سب صحابہ کو جوڑ دیا تھا ایک طریقے پر, اس بات کو وہ کہہ رہے تھے. کوئی یعنی ایسا کام انہوں نے کیا ہی نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھا اور انہوں نے کیا ہو. تراویح آلریڈی پہلے سے موجود تھی, رسول اکرم صحابہ کو نماز پڑھا چکے تھے تراویح کی, تو اسی طریقے کو انہوں نے آگے جاری کیا, تو اس کو آپ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ نماز کی مشروعیت ثابت ہو گئی اور اس کے بدعت ہونے کی نفی ہو گئی. چونکہ رسول اکرم نے نماز خود پڑھی اور دوسروں کو پڑھائی, لہٰذا ہمارے لیے اسے بدعت کہنا ممکن نہیں ہے. ہاں, عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اگر بدعت سے موسوم کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے اسے ترک کر رکھا تھا. وہ اسے کسی ایک امام کے اقتداء میں نہیں بلکہ الگ الگ ادا کرتے تھے. کہیں کوئی آدمی اکیلا ہی پڑھ رہا ہوتا, کہیں 2 آدمی اور کہیں 3 سے زیادہ, چند لوگ مل کر پڑھ لیتے. پھر جب انہوں نے لوگوں کو نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے ایک امام پر جمع کرایا تو ان کا یہ اجتماع اس نسبت سے بدعت قرار پائے کہ وہ اس سے پہلے یہ نماز جدا جدا ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے جو ہے 20 رکعت تراویح کی ایجاد کی تھی, تو کوئی ایجاد نہیں کی تھی انہوں نے, بلکہ انہوں نے اسی نماز کو جو رسول اکرم نے پڑھی تھی اس کو ایک امام کے تحت جمع کروا دیا تھا. تو پھر کیا یہ بدعت ہوگی؟ نہیں. اس واقعے کی قدر تفصیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک رات باہر تشریف لائے اور لوگوں کو الگ الگ نماز ادا کرتے دیکھا تو کہنے لگے اگر میں لوگوں کو ایک امام پر جمع کر دوں تو یہ بہت اچھا ہوگا. لہٰذا انہوں نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھایا کریں. انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس حکم کی تعمیل میں لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھانا شروع کر دی. پھر جب وہ ایک رات مسجد میں تشریف لائے لوگوں کو ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے دیکھا تو فرمانے لگے یہ بڑی اچھی بدعت ہے. اس پس منظر میں نماز اس اعتبار سے بدعت ہے کہ اسے ترک کیے جانے کے بعد دوبارہ وجود میں لایا گیا تھا. تو یہ ہے اسے بدعت کے نام سے موسوم کرنے کی اصل وجہ. اور یہ کہنا کتنا غلط ہے کہ یہ بدعت شریعہ تھی جس کی عمر بن خطاب تعریف کر رہے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے شریعت میں کوئی نیا کام نہیں ایجاد کیا تھا, وہ تو رسول اکرم کی سنت کو ہی آگے بڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے جی, رسول اکرم کے فرمان میں سنت حسنہ کی صحیح توجیہ, اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے, کیسے مطابقت پیدا ہو سکتی ہے کہ جو شخص اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رواج دے گا تو اسے اس کا اجر بھی ملے گا اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملے گا. یہ حدیث ہے رسول اکرم کی. اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں کہ رسول اکرم کے ارشادات ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں, وہ باہم متناقض نہیں ہوا کرتے, یعنی کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. سنت حسنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سنت مشروعہ ہے, جبکہ اسے رواج دینے سے مراد اس پر عمل کرنا ہے. اس معاملے سے آگہی اس حدیث کے پس منظر معلوم کرنے پر ہوگی. رسول اکرم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک انصاری مسلمان نے دراہموں سے بھری تھیلی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مذر قبیلے کے کچھ لوگوں کی ناگفتہ حالت کو دیکھ کر ان سے مالی تعاون کرنے کی دعوت دی تھی. رسول اکرم نے ایک قبیلے کو دیکھا تھا جس کی حالت بہت خراب تھی مالی طور پر، تو رسول اکرم نے صحابہ کو ترغیب دلائی کہ ان کی کوئی مدد کرو، تو ایک صحابی نے درہموں کی تھیلی لا کر دے دی. اس قبیلے کا شمار کبار عرب میں ہوتا تھا، یعنی بہت مشہور قبیلہ تھا پرانا. جب یہ لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی حالت زار کو دیکھ کر آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، یعنی آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس پر آپ نے لوگوں کو ان سے مالی تعاون کرنے کی ترغیب دلائی، تو آپ کی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے جب اس شخص نے سب سے پہلے تھیلی پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنت حسن فلہ اجرہ واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سنت حسن سے مراد ایسی چیز ہے جسے کوئی انسان اس لیے ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ کسی شروع چیز کا ذریعہ ثابت ہو سکے. یعنی اب جیسے انفاق کرنا تو یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے نا، اب انفاق کرنے میں کوئی پہل کرتا ہے یا کوئی زیادہ انفاق کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ سمجھے، اس نے پہل کی، یعنی اس نے سنت حسنہ جاری کیا، جیسے کہ کتابوں کو لکھ کر یا پرنٹ کروا کے دینا یا مدارس کی تعمیر کے لیے پیسہ دینا یا ایسے دوسرے کام. اس سے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور جو آپ کے فرمان تھے اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، بلکہ دونوں میں مطابقت تھی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی خواہشات سے نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ آپ جو بھی بولتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے تھے. تو ٹھیک ہے، یعنی بدعت تو نہیں آپ ایجاد کر سکتے، لیکن جس نے اچھا طریقہ جاری کیا، تو اچھا طریقہ جاری کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسول اکرم کے بتائے ہوئے کاموں میں سے ہی کوئی کام دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے کرنا، یا اور بھی ایسے کام بہت سارے. جیسے رسول اکرم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ مدارس تو تعمیر نہیں ہوتے لیکن مسجد تعمیر ہوئی تھی. اب آج جو مدارس تعمیر ہوتے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے کہ نہیں بھائی یہ تو بدعت ہو جائے گی، ہم اس میں پیسہ کیوں دیں؟ ایسا کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. جو مدارس کی تعمیر میں بھی آپ پیسہ لگائیں گے وہ کس میں شمار ہوگا؟ نیکی اور اجر و ثواب میں شمار ہوگا یا بدعت میں شمار ہوگا؟ آپ لوگوں سے سوال کر رہی ہوں میں. جی، ثواب میں شمار ہوگا. تو لہٰذا اس کو بدعت تو نہیں کہیں گے نا آپ، کہ جیسا پہلے اگر مدارس نہیں تھے، یہ پہلے مدارس کے لیے چیئرز اور ٹیبلز نہیں ہوا کرتے تھے، تو اگر آج کوئی چیئرز اور ٹیبلز کے لیے دینی طالب علم کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے تو کیا وہ بدعت میں شمار ہوگا؟ نہیں. تو اہل سنت والجماعت کا اس بات پر ایمان ہے کہ سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کلام اللہ میں کذب کی آمیزش نہیں ہے، بلکہ سب سے سچا کلام ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے موجود ہونے کی خبر دے تو وہ یقیناً موجود ہے. جب وہ کسی چیز کے آئندہ چل کر وجود میں آنے کی خبر دے تو ایسا ہو کر رہے گا، اور جب وہ کسی چیز کے بارے میں سمر سے آگاہ کرے کہ اس کی صفت اس طرح ہے تو وہ ایسی ہی ہوگی. یعنی قرآن میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایز اٹ از ہیں اور ویسے ہی ثابت ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا اس سے تبدیل ہو جانا ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے تو اس کا یہ خیال غلط ہے. ایسا شخص یا تو حقیقت تک رسائی سے قاصر ہے، یا پھر وہ اس سے سمجھنے کے حوالے سے کوتاہی کا مرتکب ہوا. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ قرآن میں جو باتیں ساری کی ساری سچی نہیں ہیں نعوذ باللہ، تو پھر وہ خود ہی غلط ہے. سمجھے، مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ زمین کو بچھایا گیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کس طرح بچھایا گیا، جبکہ ہمارے مشاہدہ یہ ہے کہ زمین گول ہے، اللہ تعالیٰ کی خبر خلاف واقع کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیت خلاف واقع نہیں ہے، غلطی اس کے فہم میں ہے. زمین کی سطح گولائی والی ہے، اور یہ اس طرح کہ زمین تو گول ہے مگر چونکہ اس کا حجم بہت بڑا ہے، لہٰذا اس کی گولائی صرف ایسے وسیع و عریض رقبے میں ظاہر ہوگی جس کی وجہ سے وہ سطح معلوم ہوتی ہے. اس صورت میں غلطی اس کے فہم میں ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ زمین کا مسطح ہونا اس کے گول ہونے کے خلاف ہے. یعنی ہم یہ بات تو آج بہت اچھے سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں نا کہ زمین گول ہے، لیکن ہم اس پر ٹکے ہوئے کیسے ہیں؟ چونکہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر گول ہے کہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہے پھر کیا ہے؟ بالکل سطح کی طرح ہے. یعنی ہر طرف سے جو حصہ اوپر آتا ہے وہ سطح کی طرح ہے، یعنی فلیٹ ہے. سمجھے، تو جب ہمارا کلام اللہ کے اصدق الکلام ہونے پر ایمان ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر ہر چیز کی تصدیق کرنا واجب ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، اور یہ خبر اس نے اپنی ذات کے بارے میں دی ہو یا اپنی مخلوق کے بارے میں دی ہو. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے کلام سچا اور برحق ہے. ہمارا ایمان اس پر بھی ہے کہ سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, وہ راستہ جس پر چلنے والا یعنی جو ہدایت یافتہ پرسن چلتا رہتا ہے. راستے بے شمار ہیں مگر بہترین راستہ اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمیں اس کا علم بھی ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی. ہمیں علم ہے کہ عقائد و عبادات اور اخلاق اور معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہترین راستہ ہے, اور یہ کہ اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے, نہ اس کے حسن و کمال میں, نہ تمام و انتظام میں, نہ مخلوق کے جو بھی فائدے کے کام ہوتے ہیں اس میں, اور نہ ہی ان حوادث کے احکام میں جو اس وقت ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام طریقوں سے کامل اور مکمل ہے. وہ تورات, انجیل, زبور کی شریعت, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کی شریعت اور تمام راستوں سے بہترین ہے. اگر ہمارا اس پر اعتقاد ہے تو واللہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس عقیدے کی بنا پر ہمیں فرمان رسول کا کسی بھی شخص کے قول کے ساتھ معارضہ کرنے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے, یعنی تعرض, وہ کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ اگر خیر الامہ یعنی ابو بکر صدیق جو کہ سب سے بہترین انسان کہلاتے ہیں ان کا قول ایک طرف ہو اور دوسری طرف رسول اکرم کا قول ہو, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کریں گے. اب آپ دیکھیں, جب ہم ابو بکر صدیق کے قول کو بھی نہیں لے سکتے رسول اکرم کے مقابلے میں, تو کسی عالم دین کا قول کہاں سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ اس کو رسول اکرم کے قول پر ہم ترجیح دیں. آج کل لوگ کتنا زیادہ بلائنڈلی اپنے علماء کو فالو کرتے ہیں اور حدیث چھوڑ دیتے ہیں, یہ چیز کتنی غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. تو رسول اکرم نے ممبر پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہترین بات کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو لہٰذا رسول اکرم کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے, قرآن اور سنت دونوں ہمارے لیے پیروی کرنا لازم اور ملزوم ہے. اور وہ کلام اللہ کو مختلف قسم کے لوگوں کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں, یعنی مقدم رکھتے ہیں, یعنی خبر اور حکم میں تمام قسم کے لوگوں کے کلام پر کلام اللہ کو مقدم رکھتے ہیں. اگر پہلے کی امتوں کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ایسی خبر ہے جس کی قرآن تکذیب کرتا تو اس کی بھی ہم تکذیب کریں گے. جیسے اگر تاریخ نگاروں نے جو ہسٹورین ہے اس میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت ادریس حضرت نوح سے قبل ہو گزرے تھے, مگر یہ بات غلط ہے, اس لیے کہ قرآن اسے غلط بتاتا ہے. جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ, یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف, جبکہ ادریس علیہ السلام کا شمار نبیوں میں ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا, اور ذکر کریں کتاب یعنی قرآن میں ادریس کا, یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے. اور آگے چل کر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے, اولاد آدم میں سے, اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا. اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا نوح اور ابراہیم کو, اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا. تو نوح علیہ السلام سے پہلے صرف آدم علیہ السلام ہی نبی تھے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں قرآن کے حساب سے ہم کو یہی بات ماننی چاہیے, اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہر طریقے کے اوپر مقدم رکھتے ہیں, یعنی وہ آپ کے طریقے اور سنت کو مقدم رکھتے ہیں, یعنی عقائد ہو, عبادات ہو, اخلاق ہو, معاملات ہو, تمام معاملات میں, ہر چیز میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور یقیناً میرا یہ راستہ سیدھا ہے بس تم اس کی اتباع کرو اور مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو, وہ تمہیں اس کے صحیح راستے سے الگ کر دیں گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تو اسی کے پتہ چلا کہ پہلے قرآن ہے, پھر حدیث ہے, اور قرآن اور حدیث دونوں مل کر شریعت بناتے ہیں, اور ہمیں صرف رسول اکرم کے طریقے کی پیروی کرنی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اب اہل کتاب اور سننا اور جمع کی کیا وجہ تھی یہ نام دینے کی؟ کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اکرم کے طریقے کو مقدم رکھتے ہیں, لہٰذا انہیں اہل کتاب و سنت کے نام سے معصوم کیا جاتا ہے. جو شخص کتاب و سنت کا تو مخالف ہو اور دعویٰ یہ کرے کہ وہ کتاب و سنت والوں میں سے ہے تو وہ جھوٹا ہے, اس لیے کہ جو شخص کسی چیز والوں میں سے ہو وہ اسے لازم بھی پکڑتا ہے اور اس کا التزام بھی کرتا ہے. اگرچہ لفظ جماعت مجتمع قوم کا نام بن گیا, یہ اس لفظ کا دوسرا استعمال ہے, وہ اس طرح کہ لفظ جماع ایک اعتبار سے مجتمع قوم کا نام بھی بن گیا ہے. تو اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو رسول جو قرآن اور حدیث کی پیروی کرتے ہوں، جو صحیح راستے پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں. تو یہ ہے اہل سنہ والجماع. باقی کا جو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. الحمدللہ ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. کوئی آپ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.